الذين آمنوا به، لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور آپ کی توقیر کریں. عَزَّرُوهُ کا لفظ تعزیر سے ہے، ازداد میں سے ہے. ازداد کا مطلب تو جانتے ہیں نا، پیچھے بھی پڑھ چکے. اس کا ایک معنی ہے عزت کرنا، تعظیم کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے سزا دینا. تو یہاں عزت دینے کے معنوں میں تعظیم کرنا، قوت دینا، اور اس کی تعظیم کریں. تعظیم کے اصلی معنی ہوتے ہیں شفقت کے ساتھ منع کرنا، حفاظت کرنا. عبداللہ بن عباس نے الضروح کے معنی تعظیم اور تکریم کرنے کے بتائے ہیں. اور مبرد ایک بہت بڑا عربی دان تھا، مبرد نے کہا کہ اعلیٰ درجہ کی تعظیم کو تعزیر سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بہت زبردست قسم کی عزت، اور اس کی تعظیم کریں، اس کو قوت دیں. ونصروہ، اور اس کو مدد دیں، یعنی صرف ایمان ہی نہیں لائیں بلکہ عزت بھی دیں اور مدد بھی کریں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا. یہ کون سا نور ہے جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا؟ قرآن. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. تو پہلے کتاب سے اور اس کے بعد تمام لوگوں سے مطالبہ کیا ہے، کس قسم کے ایمان کا؟ آپ کو مانے بھی، آپ کی تعظیم بھی کریں، آپ کی مدد بھی کریں، اور آپ کے ساتھ جو کتاب اتری ہے اس کی پیروی بھی کریں. ایمان کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا رسول ماننا، سچا ماننا، جو کچھ آپ لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا. پھر ہے آپ کی توقیر اور تعظیم اور عزت. اس کے بارے میں حضرت سہل بن عبداللہ نے اس آیت کے یہ معنی بتائے ہیں کہ آپ سے پہلے نہ بولیں. عزت میں کیا ہے؟ آپ سے پہلے نہ بولیں. جب آپ کلام کریں تو سب خاموش ہو کر سنیں. صحابہ کرام آپ کی مجلس میں ایسا ہی ادب اور احترام کرتے تھے آپ کا، کہ آپ سے پہلے نہ بولیں اور آپ بولیں تو خاموشی سے سنیں. پھر دوسری بات، آپ کو اس طرح نہ پکارا جائے جیسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، بلکہ عزت سے پکاریں. قرآن پاک میں آتا ہے، اللہ تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نہ تم بناؤ رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. صحابہ کرام آپ سے کہیں الگ تھلگ نہیں رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. کیونکہ آتا نا الضرور کا ایک معنی آپ کو قوت بھی دی، یعنی آپ کے مددگار بن کے آپ کو قوت دینے والے تھے. ونصروہ، اور آپ کی مدد کرتے تھے. اور ایسے حالت میں کسی کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس کو عزت دینا، اس کو احترام دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے. دور دور سے تو آپ کسی کی عزت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ بھی چلیں، اس کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر اس کو عزت دیں، یہ ایک بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے. مثلا آج ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں تو آسان کام ہے نا. کیسے؟ بس ہم عزت کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات آپ کے بارے میں نہیں کہتے جو عزت کے خلاف ہو. لیکن آپ تصور کریں کہ آپ بیچ میں موجود بھی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ مل کر کام بھی کریں اور پھر عزت کریں، یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے نا. غلطیوں کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن تھوڑی سی جھلک دکھاتی ہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے دوست بھی تھے، جب آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے تو اس طرح بولتے جیسے کوئی شخص پوشیدہ بات کو آہستہ آہستہ کرتا ہے، جیسے کوئی سرگوشیاں کرتا ہے نا، اس طرح آرام سے بات کرتے تھے، ایسی عزت اور احترام کے ساتھ. دوستی کا تعلق بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عزت بھی ہے، احترام بھی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم رشتوں میں اعتدال نہیں رکھ پاتے، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا نہیں نبھا سکتے، جبکہ صحابہ کرام نے دونوں چیزوں کو اکٹھے نبھایا، آپ سے محبت بھی کی، آپ کی اطاعت بھی کی، آپ کی پیروی بھی کی اور آپ کی تعظیم بھی کی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. حاضر ایاز نے جو کتاب لکھی ہے سیرت کی، الشفا اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے بات چیت کرنے کا انداز، اور وہ لکھتے ہیں کہ یہی حال حضرت عمر فاروق کا بھی تھا، حالانکہ وہ بہت سخت مزاج تھے. حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں، ایک اور صحابی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی مجھے دنیا میں محبوب نہ تھا، اور میرا حال یہ تھا کہ میں آپ کی طرف نظر بھر کے بھی نہ دیکھ سکتا تھا. اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ مبارک دریافت کرے تو میں بیان کرنے پر اس لیے قادر نہیں کہ میں آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھ پاتا تھا. یعنی محبت اور عزت کے جو جذبات تھے اس میں، یعنی گھور کے دیکھنا یا ہر طرح سے جائزہ لے کے جانچ کے دیکھنا، یہ نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کی مجلس میں تشریف لاتے تو سب کی نظریں جھک جاتی. حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم آپ کی طرف نظر کرتے اور آپ ان کی طرف نظر فرما کر مسکراتے. یعنی وہ جو تعلیم کی ایک مجلس ہوتی تھی، اس کی حیبت اور اس کا جو ایک وقار اور روب ہے، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے. عروہ بن مسعود کو اہل مکہ نے جاسوس بنا کر مسلمانوں کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا کہ جا کے اندر کے حالات دیکھ آؤں، یہ لوگ رہتے کس طرح ہیں، ان کا اپنے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے. اس نے صحابہ کرام کو پروانہ وار آپ پہ گرتا ہوا دیکھا اور فدا ہوتا ہوا دیکھا، کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کے لیے بھی جھپٹتے تھے. تو واپس جا کر رپورٹ دی کہ میں نے قیصر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، نجاشی سے بھی ملا ہوں، مگر جو حال میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا وہ کہیں نہیں دیکھا. میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کبھی کامیاب نہیں ہوگے. کیوں؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ تم ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، صحابہ تو تھوڑے تھے ابھی. تو صرف صحابہ کا جو تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا. اس میں کیا بڑی بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نشاور کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، اور وہ اس سے اندازہ لگا رہا ہے کہ تم لوگ ان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ان دو باتوں میں کیا تعلق؟ اب جیسے کرام کے پاس وہ درباری آئے تو کہا کہ ہمیں کیا ملے گا انعام، حالانکہ وہ ایک اپنے ملک کو بچانے جا رہے تھے، انعام کی درخواستیں کرنے لگے. اس نے کہا مقربین میں سے بن جاؤ گے، اور تھوڑی دیر میں وہ پلٹ گئے اور اسی کے باغی ہو گئے. لیکن صحابہ کرام کا حال بالکل مختلف تھا. احترام کا ایک اور رویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے تو صحابہ باہر سے آواز دے کر آپ کو بلانا بے ادبی سمجھتے، شور مچاتے اور آوازیں دیتے ہوئے نہیں آتے تھے، دروازے پہ دستک بھی صرف ناخن سے دیتے تاکہ زیادہ کھڑکا اور شور نہ ہو. حضرت مغیرہ بن شعبہ خود اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخن سے بجاتے تھے. بالعظافیر کا لفظ آتا ہے، یعنی ہاتھ نہیں مارتے تھے، تخ تخ نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اتنی آواز، اتنی وائبریشن کے جس سے دوسرے کو پتہ چل جائے. یہ بھی ادب اور احترام کا ہی ایک رویہ ہے. اور یہ ادب اور احترام صرف آپ کی زندگی میں نہ تھا، بلکہ بعد میں بھی آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کا یہ معمول تھا کہ مسجد نبوی میں کبھی بلند آواز سے بات کرنا تو درکنار، کبھی اونچی آواز سے کوئی خطاب بھی نہیں کرتا تھا، یعنی اونچی آواز سے مسجد میں نہیں بولتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. اور آپ کی وفات کے بعد اکثر صحابہ کا حال کیا ہوتا تھا کہ مسجد میں جب آپ کا نام آ جاتا تو زار و قطار رونے لگتے تھے اور بالکل ایک سناٹا چھا جاتا تھا. آج مسجد نبوی کا حال دیکھیں اس امت کے ہاتھ، وہاں جا کے تو دل چاہتا ہے صرف روتے ہی رہے لوگوں کے حال دیکھ کر، جو چیخ پکار اور جو ایک دوسرے کو دھکم پیل اور ایک دوسرے کے ساتھ ناروا طریقہ، جو آوازیں دی جا رہی ہیں اور کوئی کہتے لگ رہے ہیں اور کوئی کچھ کر رہا ہے، تو جب ہمارے اندر وہ اخلاق ہی نہیں رہا، جب ہمارے دلوں میں وہ احترام ہی نہیں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر آپ کے نام پہ جو محفلیں ہم قائم کرتے ہیں اس میں کس قدر چیخ پکار کرتے ہیں، جو درود اور سلام مل کے پڑھتے ہیں اس کا حال آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، اور زبان سے کیا دعویٰ ہے ہم بہت ادب احترام کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہا وہ بے ادب ہے وہ یہاں سے نکل ہی جائے. یعنی ہم نے ادب احترام کے پیمانے بھی خود ایجاد کر لیے، جبکہ صحابہ کرام سے نہیں سیکھا تو وہ کیسا ادب کرتے تھے. تو ہم تو صرف آپ کے نام سے واقف ہیں، یعنی پتا کہ آپ کے ساتھ تعلق ہمارا کیسا ہونا چاہیے، سیکھا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں. آپ نے تو ان لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیا، وہ ہم میں سے ہی نہیں. لیس مننا من لم یؤخر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو بڑے کی عزت کرنا نہ جانے، اور سب سے بڑے ہمارے لیے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں اور آپ کی عزت کریں، توقیر کریں، احترام کریں. آپ نے امام مالک کا حال پڑھا ہوگا کہ جب وہ حدیث کی مجلس میں ہوتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی. ایک دفعہ ان کو 70 مرتبہ ایک بچھو نے ڈنگ مارا، لیکن وہ ہلے نہیں اپنی جگہ، چہرہ زرد ہو گیا، کوئی چیخ پکار نہیں کی. مکمل یکسوئی، ادب، احترام، خاموشی. بسا وقت ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا لیکن کوئی بھی اس مجلس میں جہاں آپ کی بات ہو رہی ہو اونچا بولنا اور کوئی اور بات کرنا اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اور آپ کی بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات لانے کو بھی بے ادبی سمجھتے تھے. اور آج ہم آرام مزے سے کہہ دیتے ہیں حدیث ہی ہے نا، کیا بات ہے، کیا فرق پڑتا ہے. ونسرو ہو، اور آپ کو مدد دی. مدد کس چیز میں دی؟ آپ کے کیا کام کاروبار تھا آپ کا جس میں آپ کے مددگار بنے تھے؟ وہ کوئی بزنس تھا آپ کا، وہ کوئی تجارت کا کام تھا، کوئی مال کمانا تھا آپ کو جس میں آپ کے مددگار بنے تھے سب مل کر؟ دین کو پھیلانے کا کام. طالب ہاشمی نے جو کتابیں لکھی ہیں صحابہ کرام پر، اس میں وہ لکھتے ہیں خصوصی طور پر ان صحابہ کے بارے میں اور مددگار مل گئے کہ آپ کے کام کو آگے بڑھانے والے دراصل آپ کے صحابہ کرام ہی تھے، جنہوں نے اس اوریجنل کام کو آگے پھیلا دیا دنیا تک. اور وہ صرف مدینہ میں ہی چمٹ کے نہیں بیٹھے رہے بلکہ دنیا بھر میں پھیل گئے، اور سب کی ایک ہی سوچ تھی، ایک ہی جذبہ تھا، ایک ہی مقصد تھا. اور نہ صرف یہ کہ آپ کا اتباع کیا بلکہ وتبع نور الذی انزل معه، اس نور کا اتباع بھی کیا، یعنی قرآن پاک کو بھی فالو کیا. یہ ہے ان کی اصل خصوصیت. ہمارا حال کیا ہے؟ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہیں قرآن کو بھول جاتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں بعض مجلسیں قائم ہوتی ہیں جس میں صرف سنت کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا ذکر نہیں ہوتا، اس سے دین نہیں مکمل ہوتا. دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب سنت کے ساتھ قرآن بھی ہو اور قرآن کے ساتھ سنت بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں، تبھی تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے. ہم دوسرے حصے کو بھول جاتے ہیں. اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ ہے کامیاب لوگوں کی صفات. تو کامیابی صرف مادی وسائل سے نہیں آتی. آج ہم جب سوچتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی کرے گی کامیاب ہوگی تو کیا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کیا ہوگا تو ہم ترقی کر جائیں گے. جب ہم کو فلاں ملک سے اتنی امداد ملے گی اتنی مشینری ملے گی فلاں فلاں چیز کا ٹرانسفر ہوگا ہمارے ملک میں فلاں فلاں انویسٹمنٹ کرے گا پھر ہم خوشحال پاکستان بنائیں گے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیاب ہونے والے گروہ کی جو صفات بتائی گئی ہیں یہ صفات مادی نہیں اخلاقی ہیں. اخلاقی تربیت سے قومیں سنبھلتی ہیں اور اخلاقی تربیت تعلیم سے ہوتی. اب دیکھیں نا کامیابی کی صفات میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں پیچھے. دیکھیے نا میں اپنی رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا. اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے آتی جن کے اندر تقویٰ ہو جو دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو مال خرچ کر سکتے ہوں جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوں جنہوں نے نیکی کا حکم دیا برائیوں سے روکا اور درست غذائی تعلیم دی اور دین کے نام پر بے جا پابندیوں کو ختم کیا. دیکھیے دین پھیل نہیں سکے گا جب تک ایسی چیزوں کو ہم ختم نہیں کریں گے. مثلاً عورتوں کے اوپر یہ جو پابندی ہے کہ یہ نہ پڑھو یہ نہ کرو ادھر نہ جاؤ وہ نہ جب تک یہ ختم نہیں ہوگی عورت کی روحانی پرورش نہیں ہو سکے گی. مجھے جو دین کے کام میں بہت بڑی مشکل پیش آئی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے ان چیلنجز کو لیا ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی باتیں عام کی گئی ہیں ان کو ختم کرنا ہے اور اس کے نتیجے میں سب گمراہی کا الزام ہے. تو آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو ایک نئی سوچ پیدا کی تھی اس کے بنیاد کن چیزوں پر تھی. اگر ہم اس سنت کو لیں نیکی کو پھیلاؤ برائی کو روکو کھانے پینے کے بارے میں طیب اور خبیث کی تمیز سکھاؤ لوگوں کو ان کے اوپر سے دین کے نام پر خود ساختہ پابندیوں کے جو بوجھ ہیں ان کو بتاؤ. دین جتنا ہے بس اتنا ہی رکھو. بدعات کا خاتمہ جب تک وہ نہیں ہوتا اصل دین تو پردوں میں چھپا رہتا ہے وہاں تک تو پہنچ ہی نہیں پاتے. اور اس کے بعد ادب احترام اخلاق تربیت کا ایک نظام قائم کیا جائے. اتباع کیا ہوتا ہے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا. ان سب چیزوں پہ جب تک آپ نہیں جائیں گے آپ کے پیچھے آپ کے طریقہ تربیت کو جب تک ہم فالو نہیں کریں گے ہم جتنا مرضی دین پڑھا لیں تبدیلی کوئی نہیں آ سکتی. اور پھر یہ باتیں میں باہر والوں کے لیے نہیں کر رہی آپ کے لیے کر رہی ہوں خدا کے لیے اس کو سمجھیے. کیونکہ جب میں بات کرتی ہوں آپ اوروں کا میرے خیال سوچنے لگتا ہے شب وہ فلانا ایسا کرتا ہے فلانا ایسا کرتا ہے. ہم اپنے لیے راہیں تلاش کریں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں آئندہ کس طریقے پر عمل کرنا ہے. دوسروں سے زیادہ خود ہم کو ضرورت ہے. ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ابھی تک غذائی عادات چینج ہوئی کیا ہم نے صدقہ خیرات شروع کیا. اگر صرف ایک ہیبٹ بنا لیں آپ ایسے جو مائیں ہیں چلیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں. آپ مائیں اپنے بچوں کو جیسے پاکٹ منی دیتے ہیں ایسے ہی صدقہ منی بھی دیا کریں. ٹھیک مثلاً آپ اپنے بچوں کو 100 روپے کا چینج کروا کے دے دیں اور ان کو بتا دیں کہ آپ ہر روز کم از کم 5 روپے یا 10 روپے ضرور ڈالیں گے صدقے میں. یعنی جب آپ صدقہ کریں تو صرف خود نہ کیا کریں بچوں سے کروایا کریں ان کے ہاتھ سے دلوایا کریں ان کو احساس دلائیں تاکہ ان کے دل سے دنیا کی حرص اور مال کی محبت کم ہو. یہ ہماری ماؤں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کو ایسی تربیت کریں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کتنی اور چیزیں ہیں لیکن ان سب کو چھوڑ کے وہ یؤتون الزکاۃ کی بات آئی ہے. ہمارے ہاں یہی تو ختم ہو گئی ہے بات. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کیا ہے تقویٰ دوسری چیز مال خرچ کرنا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. اتباع کیا ہے اتباع آپ یوں سمجھے جیسے کسی کو چیز کر رہے ہیں نا آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کون سا کام کیسے کرتے تھے اور جب تک آپ کے اپنے اندر طلب نہیں ہوتی آپ نہیں جان سکتے، نہیں معلوم کرتے. اگر آپ کو یہ شوق لگ جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبوب ترین ہستی تھے تو جو کچھ انہوں نے کیا وہ مجھے کرنا ہے، تو آپ کا دماغ کھلنے لگے گا، آپ کی طلب بڑھنے لگے گی، آپ سے تلاش کرنے لگیں گے ان سارے طریقوں کو. اچھا یہ کام کیسے کرتے تھے، یہ کام کیسے کرتے تھے، تو ہر چیز اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جائے گی. اور پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کھانے پینے کے بارے میں اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا، پھر اس کے بعد دین کے نام پر ڈالے گئے بوجھ اور پابندیوں کو ختم کرنا. جب تک یہ کام نہیں ہوگا نا اس وقت تک دین نہیں پھیل سکتا. کبھی آپ نے سوچا غور کیا کہ دین کے محدود ہونے، مسجدوں تک بند ہو جانے کی وجہ کیا بنی، اسباب کیا ہیں؟ ان میں جہاں تعلیم کی کمی ہے وہاں ایک اور بڑا اہم سبب ہے. اس میں بنیادی طور پر ایک بڑی وجہ دین کے نام پر لگائی ہوئی بے شمار پابندیاں بھی ہیں جن سے دین ہمیں سخت نظر آیا. وہ اصل میں تو نہیں تھی پابندی، جب ہم نے لگا دی تو دین سخت ہو گیا، مشکل ہو گیا، بوجھل ہو گیا. اب وہ اٹھایا نہیں جا رہا، جب اٹھایا نہیں جا رہا تو اٹھا کے رکھ دیا اور آزاد ہو کے چل پڑے مادر پدر، آزاد ہو گئے ہم. اگر آپ واقعی دین کا ریوائیول چاہتے ہیں تو یہ اہم ترین نقطہ ہے کہ جو چیز دین کا حصہ نہیں، ثابت نہیں، صرف خیالات پر مبنی ہے، صرف کچھ لوگوں کی سوچ پر مبنی ہے، اس کو ہٹا دیں. جب وہ دین اصلی دین رہ جائے گا نا، خالص پیور فارم میں، پھر آپ کے لیے اس پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ فطرت کے مطابق دین کے نام پر ایجاد کردہ رسمیں اور پابندیاں غیر فطری ہیں. آپ بحث کسی سے نہ کیا کریں، جو بھی مسئلہ پیش آئے تو اس میں جا کر اچھا پوچھ کر بتا دیں. قرآن کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جس بات کا علم نہ ہو کبھی گھبرایا نہیں کرے، پریشان نہیں ہوا کرے، ان کا پوچھ کر بتا دیں گے. آپ کو معلوم ہے امام مالک کے حالات میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا، ایک شخص اتنی دور سے آیا، پورے وہ مغرب والوں کا ریپرزینٹیٹو بن کے وہ کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا. وہ پریشان ہوتا میں جا کے کیا بتاؤں گا، تم جا کے یہی بتانا. وہ کہتے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا. تو اگر امام مالک جتنے عظیم امام اور علم کا سمندر وہ کہتا ہے لا ادری، تو ہم جیسے چوزوں کو کیا فرق پڑتا ہے، ہماری شان میں کیا کمی ہو جائے گی اگر ہم کہہ دیں گے کہ لا ادری، ہمیں نہیں پتا. کچھ نہیں بگڑتا اس میں، کچھ نہیں جاتا. تو کامیابی نہیں ہو سکتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی نہیں ہوگی کہ دین کے نام پر خود ساختہ چیزوں کی صفائی. پھر اسلام کا نظام احترام اور ادب اور حفظ مراتب، کس کا مرتبہ کیا ہے، کس کا درجہ کیا ہے، کس کا مقام کیا ہے، جب تک اس کو نہیں ریسٹور کریں گے اس وقت تک بھی نہیں کام ہوگا. جہاں بڑے کی عزت نہ ہو، جہاں چھوٹے پہ شفقت نہ ہو، وہاں کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. جہاں دل ہی کٹے پھٹے ہوں، جہاں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں، عداوتیں اور کدورتیں ہوں، اس ماحول میں دین کا پودا پروان نہیں کر سکتا. آپ اس کو پودے سے دیکھیں، میں ابھی تشویش ہوں پودے سے دیکھ. پودا ڈالنے کے لیے آپ نے زمین بھی تیار کر لی، آپ نے بیج بھی ڈال دیا، پانی بھی ڈال دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس پودے بیچارے کو ماحول نہیں ملا. تو یہ جو آخری حصہ نا اس کا، عزت اور احترام والا، اور دوسرے کی سپورٹ اور ٹیم ورک اور مدد دینا دوسرے کو ایک کام میں، اس کام میں جب تک وہ احترام کا ماحول نہیں قائم ہوگا وہ پودا بڑھ نہیں سکے گا. وہ جو دین کا لگایا ہوا پودا ہے نا، اس کو غذا صرف زمین سے نہیں ملتی، صرف علم سے نہیں ملتی، صرف پانی سے نہیں ملتی، بلکہ اس روشنی سے، اس پورے انوائرمنٹ سے ملتی ہے جو اس کے موافق ہوتی. اور جیسے آپ سب یہاں پر آتے ہیں, اگر آپ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے, اپنے بڑوں کا نہیں کریں گے, استاد کا نہیں کریں گے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ چاہے سارا قرآن حفظ کر لیں, سارا ترجمہ بھی یاد کر لیں, آپ کے اندر سے کچھ پھوٹا ہی نہیں. ایسا دین پھر پھیل نہیں سکتا. وہ پودا جیسے پھیل نہیں سکتا نا, بڑھ کے پھل پھول نہیں دے سکتا. اسی طرح ایسے لوگ جو اس سے خالی ہوں اور یہ کلچر نہ ڈیولپ کریں, یہ ماحول نہ پیدا کریں کہ جس میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو, ادب احترام ہو, دین کی ترقی نہیں ہو سکتی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب ہونے والے ہیں. تو ہمارے کلچر میں ٹیررزم اور دہشت گردی اور فساد دنگا, یہ جو سب کچھ ہو گیا ہے, یہ نتیجہ ہے ایک دوسرے کا احترام نہ کرنے کا, ایک دوسرے کو اس کا حق نہ دینے کا. یعنی کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے یہاں, اور اس میں چھوٹے بڑے سب شریک ہیں ایک دوسرے کی عزتیں پامال کرنے میں, ایک دوسرے کو رسوا کرنے میں, ایک دوسرے کی تانے کھینچنے میں. ہر کوئی اسی پہ تلا ہوا ہے کہ دوسرے کو منہ کے بل گرائے, بے عزت اور ذلیل کرے. یعنی بچے جب بدتمیزی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت کانفیڈنٹ ہیں آج کل کے بچے, ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بد اخلاقی پہ. تو جب بد اخلاقی کو کانفیڈنس کا نام دے دیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ بچوں کی گیمز اور انٹرٹینمنٹ کیا رہ گئی ہے؟ کیا دیکھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے پر مبنی چیزیں. ادب احترام اور انسانیت کا احترام کہاں سے رہے گا؟